میرے پیارے بھائیوں، دین کی بات جو ہے وہ یقین کے ساتھ سنی جاتی ہے، کیونکہ دین ایک حق اور یقینی چیز ہے، اس لیے دین کی بات کو اسے حق کے یقین کے ساتھ سنا جاتا ہے اور دھیان سے سنا جاتا ہے، بے دھیانی سے نہیں، بے توجہی سے نہیں، دھیان کے ساتھ اپنے اندر اتارنے کے لیے، ہمارے اندر اترے گا تو دوسروں تک پہنچ سکے گا، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں اتری ہے دوسروں پر کہ جائے گی. دین کو یہ دلوں میں جگہ دینی ہے، اس لیے اسے حق یقین کرنا اور یقین کے ساتھ ہی سننا اور دین پر عمل کے ڈرتے ہوئے کرنا. اس پر عمل جو ہوگا وہ ڈرتے ہوئے ہوگا، کہ ڈر بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سب ڈرنے والے ہیں، اوپر سے لے کر کے نیچے سے اوپر تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اندازہ لگائیے، تو عمل جو ہوگا وہ ڈر کے ساتھ ہوگا، آزادی کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، بے فکری کے ساتھ نہیں، بلکہ ڈرتے ڈرتے عمل کرے، نیچے سے اوپر تک. تمام جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے، انہوں نے اللہ کا عمل، اللہ کے دین پر، اس کے حکموں پر عمل کیا ہے ڈرتے ڈرتے، بے فکری کے ساتھ نہیں، کہ ہم تو ہیں اس میں، ہم تو ہیں عمل میں، ہم تو ہیں دعوت میں، تو ایسا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا بدلہ پانے والا ہے، ہر آدمی اپنے عمل میں گرفتار ہونے والا ہے. جی ہاں، دوسرا گرفتار نہیں ہوگا، دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، یہی پکڑا جائے گا. اس لیے یہ اس کی وہ ہے ترتیب، یقین کے ساتھ ماننا، یقین کے ساتھ سننا اور ڈرتے 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 عمل کرنا، کہ کہیں عمل خراب نہ ہو جائے، کہیں عمل رد نہ ہو جائے. عمل خراب بھی ہو سکتا ہے اور عمل رد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ڈرے اس سے کہ عمل کہیں ہمارا خراب نہ ہو جائے اور کہیں ہمارا عمل اللہ کے ہاں سے رد نہ ہو جائے، کہ اسے واپس کر دے. یہ اس لیے پھر اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے پھر دعا بھی مانگے، اے اللہ اسے قبول فرما لے. یہ سب بڑوں کا یہی طریقہ رہا، نبیوں کا، ڈرتے ڈرتے کام کریں، قصور کی معافی مانگے. جی ہاں، قصوروں کی معافی مانگے، نبی اپنے قصوروں کی معافی مانگتے تھے. نوح علیہ السلام نے معافی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت معافی مانگی، ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ. ابن عمر فرماتے تھے، ہم ایک مجلس میں سو مرتبہ دیکھتے ہیں انسان معافی مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ ایک مجلس میں سو مرتبہ یہ، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے، کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے. ایک ایک مجلس میں ہم گنتے تھے ان کلمات کو، تو سو سو مرتبہ وہ اس کی تعداد پوری ہے، کیونکہ دینی مزاج یہی ہے، دینی مزاج کی دینی مزاج یہی ہے. جس طرح مال سے، عہدوں سے غرور آتا ہے، دین سے یہ آتا ہے کہ ڈر پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے. یہ دین والوں کی بات، اور ان کی وہ بات کہ وہ اکڑتے بھی ہیں پھودر بھی ہیں, ہمارا جیسا کون ہے یہ, اور یہاں بالکل اس کا الٹا, عمل بھی کریں اور خوب عمل کریں اور خوب ڈریں. یہ مزاج ہے یہاں کا دین کا, اس مزاج پر ہم اپنے آپ کو لائیں گے پھر اس کی خیر کھلے گی, اس کی خیر کھلے گی, نہیں تو رسمی طور پر ہوگا, رسمی طور پر ہوگا, پھر وہ چھوٹ بھی جا سکتا ہے, اگر رسمی طور پر ہے چھوٹ بھی جا سکتا ہے. نہیں, یہ تو زندگی کی ذمہ داریاں ہیں, زندگی کی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس محنت میں ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے, یہ محنت تو کہ فکروں والی, قربانیوں والی, ذمہ داریوں والی, ڈرنے والی, ڈرانے والی, ڈرانے والی, اس لیے ڈر ڈر کر کام کریں پھر معافی بھی مانگے, کام بھی کریں اور معافی مانگے, یہ نہیں کہ کام چھوڑ کے معافی مانگے, گناہ کر کے معافی مانگے کہ وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ کام بھی کریں گے اور معافیا بھی مانگے, جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں ہوا ہے اس لیے معافی جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, پیچھے نہیں رہتے, آگے بڑھتے ہیں ڈر کی وجہ سے, ڈرتے ہیں اس لیے آگے بڑھتے ہیں, جو ڈرتا نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اس کو فکر نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن جو ڈرتا ہے وہ آگے جاتا ہے, وہ چوکنا رہتا ہے. من خاف عدل جا ومن عدل جا بلغ المنزلہ, کہ جو ڈرا وہ تو جلدی چلا, وہ جلدی چلا وہ منزل کو پہنچا, بس نکل جائے گی, گاڑی نکل جائے گی, دکان بند ہو جائے گی, ڈاکٹر چلا جائے گا, یہ سب خطرے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی چلے جائیں گے, جی ہاں پہلے ہی چلے جائیں گے, پھر پہلے جائیں گے, پہلا نمبر آ جائے گا, نہیں تو لائن لمبی ہو جائے گی, یہ سب خیالات ڈراتے ہیں, اور جب ڈرے گا تو جلدی جائے گا, اور جس کو ڈر نہ ہو وہ نہیں جاتا, جس کو ڈر ہو کہ سب چھوٹ جائے گی, تکمیل اللہ چھوٹ جائے گی, زبان نکل جائے گی, وہ جلدی جلدی جاگے, جلدی اٹھے, جلدی کرے, ہاں, اور یہی اللہ چاہتے بھی ہیں, وہ انہیں کہ اللہ تعریف کرتے ہیں, یہ جلدی کرنے والے ہیں خیر کے کاموں میں, انہم کانوا یسارعون الی الخیرات, خیر کے کاموں میں ان کو جلدی پڑی ہے, جلدی کرو, ابھی موقع ہے پھر موقع نکل جائے گا, ابھی وقت ہے پھر وقت نکل جائے گا, جلدی کرو, وہ جلدی کرتے ہیں, اسی سے ان کی تابع داریاں پیدا ہوتی ہیں, اسی سے ان کی قربانیاں بنتی ہیں, اسی سے کام صحیح ہوا ہوتا رہتا ہے. یہ محنت اس پر لے جا رہی ہے ہم کو, اس پر اپنے آپ کو لے جانا ہے, بے فکری میں نہیں جانا ہے. اسے دھیان سے سنیں, دھیان سے سمجھیں اور سمجھ کر کے صحیح عمل کریں, الٹا عمل نہ کریں, جو کہا ہے وہ کریں, جو کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ وہی کرنا ہے, اس کو اطاعت کہتے ہیں, کہ جو کہا وہی کیا اور سمجھ کے کیا, کیسے کیا, سمجھ کے, اس لیے سمجھ کر کرنے والے صحیح کرتے ہیں, اور صحیح کرنے والے ہی اللہ کو پسند آتے ہیں. یہ تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے کاموں کو پسند کرتے ہیں, تو اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اور وہی اصل ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا. اب اللہ کی بات تو یہ ہر حال میں کریں گے, تعلق کی وجہ سے, بیوی بچوں سے تعلق ہے تو بیوی بچوں کی فرمائشیں ہر وقت پوری کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ چاہیے, ہمارے بچوں کو یہ چاہیے, کیونکہ ان سے تعلق ہے, کاروبار سے تعلق ہے تو کاروبار کا ہر تقاضا پورا کیا جاتا ہے, ہر تقاضا کاروبار کا. کیوں؟ کاروبار سے تعلق ہے, اس کے لیے بڑے بڑے سفر کیے جاتے ہیں. ایک آدمی مجھے ملا جمعرات کے دن, ملاقات ہوئی, کہاں جا رہے ہو؟ کہ جاپان. آج جمعرات سے جاپان جا رہا ہوں اور اگلے جمعرات کو واپس آ جاؤں گا. ارے کیوں؟ کاروبار کا تقاضا ہے, تجارت کا تقاضا ہے. تو جمعرات کو جاوے جمعرات کو آوے. ہاں کیا بات ہے کہ کاروبار کا تقاضا ہے, تجارت کا تقاضا ہے, تعلق ہے تجارت سے, تعلق ہے تجارت سے. وہ تجارت چلا رہی ہے جاپان تک اور کوئی بوجھ نہیں ہے, جا رہا ہوں آج اور جو میرا واپس آ رہا ہوں. کہاں گے؟ جاپان. کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ تعلق ہے. یہ ہے دین کا محنت کا مطلب, کہ اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے دین سے تعلق ہو جائے. کوئی نیا مسلمان بنانا نہیں ہے کہ ان کو نئے مسلمان بناؤ, یہ پرانے مسلمان ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. کہ جو تعلق, جو یقین, جو خوف کم ہو گیا ہے کہ وہ بڑھ جائے, وہ بڑھ جائے, پھر عمل کے عمل تو خود ہی ہو جائے گا. تعلق کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے عمل ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں کمزور پڑتی ہیں تو عمل خود ہی کمزور پڑ جائے گا. کوئی تعلق تو ہے نہیں, کیوں کریں گے؟ وہ کہ ڈر فکر کی بات تو ہے نہیں, کیوں کریں گے؟ جی ہاں, یہ تو جان ہے دین کی, دین کی جان, اس کی روح کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق ہے, اس کی قدرت کا یقین ہے, اس کے فیصلوں کا یقین ہے, اس کے خزانوں کا یقین ہے, اس کے عذاب کا یقین ہے, ہاں اس کے ثواب کا یقین ہے, اس کے انعام اکرام کا. اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سچا کوئی دربار نہیں ہے. اللہ کا دربار, کہ سب سے زیادہ سچا دربار یہی ہے, سب سے زیادہ طاقتور دربار کہ یہی ہے. یہ بتایا, یہ دربار کہ سب سے زیادہ طاقتور, یہ دربار کہ یہاں, کہ یہاں ہر وقت انصاف بھی ہے, احسان بھی ہے. اللہ کے دربار سے انصاف ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار سے احسان ہوتے ہیں. یہاں سے جہاں ظلم نہیں ہوتا, یا انصاف ہوگا یا احسان ہوگا. جی ہاں, یہ کریں گے اللہ پاک, یہ اس کی شان ہے کہ ہمارے ہاں انصاف ہوگا ذرے ذرے کا. پھر جو پابند ہو کر کے آئے گا, یا اس کے ساتھ ہم احسان کریں گے. کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ احسان کریں گے, ان کا اکرام کریں گے, ہاں ان کو مہمان بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ اللہ ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں, کہ یہ میرے بندے میرے مہمان ہیں. ہاں, اور یہ مہمان بنانا محض اس کا احسان ہے, ورنہ بندوں کو تو بندگی کرنا ہر وقت ضروری ہے, غلام کو غلامی کرنا ہر وقت ضروری ہے. اس میں کون تھا؟ اس نے احسان کر دیا غلام نے, لیکن اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قدر ہے. کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمارا کام کیا ہے, انہوں نے ہماری اطاعت کی ہے, انہوں نے ہمارے حکم سنبھالے ہیں. ہاں, کہ پھر کہ ہم ان کا اکرام کریں گے. اولئک فی جنات مکرمون, یہ جنت میں اکرام کیے جائیں گے, ان کا اکرام ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں. اللہ ان کو بندہ تو بنا ہی جائے, بندے تو ہیں وہ اللہ کے, لیکن وہ اس راستے سے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے انعام اور اکرام پانے والے ہو جائیں گے. اس راستے سے وہ اللہ سے ملے ہیں, اس لیے ان کا اکرام ہوگا, اور فرشتے ان کی خدمتوں کے لیے ہوں گے. خدمت کون کریں گے؟ فرشتے خدمت کریں گے. ہاں, بہت بڑا اکرام ہے, اور اس سے اللہ کے پاس مخلوق ہے, ہر وقت اطاعت کرنے والی. جو ہر وقت اطاعت کرنے والی مخلوق ہے وہ ان کا اکرام کریں گے, وہ ان کو سلام کریں گے. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اس کا فضل ہے, اس کو فضل کہتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا, اللہ اپنا احسان کرے گا ان کے اوپر. کیوں؟ کہ یہی اس راستے سے آئے اللہ کی طرف, اس لیے انعام اور اکرام. اور وہ انعام اکرام جو ہوگا وہ ان کی ضرورت کے لحاظ سے نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کی شائن شان ہوگا. سمجھ نہیں بات کہ ان کو کتنی ضرورت ہے, دے دو. جیسے حکومت دیتی ہے نا کہ تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں, راشن کارڈ میں لکھوا دو. تو راشن کارڈ میں لکھواتے ہیں کتنے آدمی ہیں, کتنے. ہاں کہ ان کو ہر ہفتے اتنا اتنا. تو یہ جو دینا ہوتا ہے ان کی ضرورت دیکھ کر دینا ہوتا ہے. کیا دیکھ کر؟ ضرورت دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ان کو اتنی ضرورت ہے, بلکہ کیا دیکھیں گے کہ میں تو ان کو اپنی شان سے دوں گا. جیسے مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے, مہمان کا کام کیا جاتا ہے, مہمان کے ضرورت سے لحاظ سے نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے کہ اپنی شان سے مہمان کا اکرام کرتے ہیں. ہاں جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں وہ مہمان کی ضرورت نہیں دیکھتے, کیونکہ وہ ضرورت کے لیے تھوڑا آیا ہے, وہ تو مہمان آیا ہے, وہ ضرورت کے لیے آیا ہے, وہ کھانا کھانے آیا ہے. کہ نہیں ہم نے ان کو دعوت دی ہے, وہ کھانا کھانے نہیں آئے, ہم نے ان کو دعوت دی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے, کس کی؟ کہ اپنے دین کی. تو یہ بلائے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ان کو بلایا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ نے جنت بنائی اور مجھے بھیجا ہے, کس کے لیے؟ کہ بلانے کے لیے. ہاں سب سے اونچا بندہ بھیجا گیا, کس کے لیے؟ کہ اللہ کے مہمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. اب جو بندے اللہ کی بات مان گئے وہ اللہ کے مہمان ہو گئے. یہ حدیثوں میں کہ خاص معتمد آدمی بھیجا ہے بلانے کے لیے, سچا آدمی, اتنا سچا کہ اس کی قوم نے اس میں کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا. کہ محمد کے محمد سے ہیں, محمد کے محمد امانت دار ہیں, ان کو بھیجا تھا, اس لیے یہ دعوت دی ہے ان کو, ان کو بلایا ہے اپنی طرف, اور یہ اللہ کی طرف آ گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کا اکرام اپنی شان سے کریں گے. جی ہاں, اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کریں گے. اس لیے کہ میں نے ان کو, میں نے ان کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے, کسی کان نے سنی نہیں ہے, اور کسی کے خیال دل میں اس کا خیال خطرہ بھی نہیں گزرا ہے. ایسی چیزیں میں نے ان کے لیے تیار کی ہے. یہ کیوں؟ یہ اللہ نے اپنی شان سے بنایا ہے یہ سارا نظام ان کا اکرام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذو الجلال والاکرام, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, سو ناموں میں سے. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ ایک کم سو, ایک کم سو, 99 نام. ایسے تو سو سے بھی ظاہر ہے, معروف اور مشہور 99 نام ہے. ان میں ایک نام ہے ذو الجلال والاکرام, کہ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ تو جلال والا ہے, اس کے جلال کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. جی ہاں, اور اکرام کرنے والا ہے. کیا کرنے والا؟ اکرام کرنے والا, کرم کرنے والا ہے, بخشش کرنے والا ہے, کہ اس کے اکرام اور بخشش سے ہم نے کوئی نا امید نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے تھے اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ بھی جنت سے ناامید نہ ہو, نہیں ہوگا کہ تو کافر ہے کہ جب بھی جنت میں جاؤں گا. ارے کیوں, کہ اللہ بہت گرم کرنے والا ہے, میرے کفر سے اس کا کیا نقصان ہے, میرے کفر سے اللہ کا کیا نقصان ہے. کہ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا انداز ملا تو وہ بھی جنت کا امیدوار. ہاں یہ, اور اگر مومن کو, کہ مومن کو اللہ کی جلال کا اندازہ ہو جائے تو کبھی جنت کا خیال بھی نہ کرے کہ جس کی کیا مولے کا جنت میں جاؤں گا, اتنی اتنی تو غلطیاں کر رکھی ہیں, اتنے تو گناہ کر رہے ہیں, اتنے کوتاہیاں کر رکھی ہے, اور اللہ کا جلال ہے. یہ سمجھ نہیں بات, تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے. کیا ہے, کوئی حد نہیں ہے, کہ اللہ کا جلال بلا محدود کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ کے سامنے. ہاں انبیاء بھی دم نہیں مار سکتے, فرشتے بھی دم نہیں مار سکتے اللہ کے سامنے, کہ اللہ کا جلال ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی بہت وسیع ہے, اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ سارا نظام اپنے کرم سے ہی چلا رکھا ہے اللہ نے, ورنہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ اللہ پر. اللہ پر کسی کا بھی حق نہیں ہے. کون حقدار ہے اللہ کے سامنے؟ کون دعوے دار ہے کہ ہمارا ہے؟ یہ کوئی نہیں, کوئی دعوے دار نہیں. انی انا اللہ, اللہ کا دعویٰ ہے میں ہوں اللہ. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق. جی ہاں, اللہ کا دعویٰ ہے, اس دعوے کے سامنے کوئی نہیں ہے. سمجھ میں بات, پھر اس کے باوجود یہ سارا کیا ہے, نعمتیں بھی کہ دیتے ہی رہتے ہیں بندوں کو. کیا کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو دیتے ہی رہتے ہیں, اپنی مخلوق کو دیتے ہی رہتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے تب سے دے رہے ہیں. دوست آ گئے, دشمن آ گئے, سب لو لے جاؤ کھاؤ. جی ہاں, سب کو ایسا بنایا ہے زمین کا دسترخوان کہ سب اس میں سے کھاؤ. دشمن دوست کوئی بھی آ گئے, بلکہ دشمنوں کو زیادہ ملے, دشمنوں کو زیادہ, کیونکہ وہ پابند نہیں ہے تو وہ ہر طرف سے لے. وہ جو پابند ہوتے ہیں وہ تو قاعدے سے لے کہ یہ بھائی جائز نہیں, یہ جائز ہے, یہ حلال نہیں, یہ حرام ہے, اور وہ تو ہر طرف سے لے. جی ہاں, انہیں نہیں ملے اکثر, کیونکہ اللہ کا کرم کہ بہت وسیع ہے, بہت زیادہ. اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے کرم کو ظاہر کرتی ہے کہ تمہارا پروردگار کس قدر کرم کرنے والا, کس قدر بخشش اور احسان کرنے والا ہے. اس لیے اپنی صفتیں اللہ نے کھولی ہیں, رحمت کو کھولا ہے. رحمت کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے آگے ہے, یہ بتایا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے. غضب اتنا کام نہیں کرے گا, رحمت اسے زیادہ کام کرے گی. رحمت سے اشارہ چلایا, رحمت کو تقاضا ہوا ہے کہ یہ سب چلے تو دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پالتے ہیں, مدد کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کس کی؟ اپنے مخلوق کی. جی ہاں, پیدا بھی کرتے ہیں پھر بڑھاتے بھی ہیں, پھل چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے, پک کے تیار ہو جاتا ہے, قیمتی ہو جاتا ہے. جی ہاں, مخلوق کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر انہیں پالتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, ان کو طاقت دیتے رہتے ہیں, وہ بڑھتے رہتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ہاں, انہیں طاقت دیتے ہیں, وہ بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا کہ رحمت کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا؟ رحمت کا. یہ سب رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے وہ بندہ بہت کم نصیب ہے کہ اتنی ساری رحمتوں کے باوجود بھی اللہ سے منہ موڑے. اتنی ساری رحمتیں یہ تو دنیا میں ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ تو بعد میں ہے. حدیث میں ہے سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ظاہر ہوئی ہے وہ تو ایسا سمجھو ہے سو میں کا ایک حصہ. کیا؟ سو میں سے ایک حصہ رحمت ظاہر کی ہے دنیا میں. یہ وہ مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کوئی سو حصوں میں نہیں ہے, جیسے روپیہ سو پیسوں کا ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ مجھے سمجھانے کے لیے کہ ایک طرف ایک ہے ایک طرف 99 ہے. یوں ایک رحمت جو رحمت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے ساری جو میں نے کہی وہ سو میں سے ایک حصہ. فرما اسی رحمت کا نتیجہ ہے, اسی رحمت کا اثر ہے کہ پھاڑ کھانے والا جانور بھی اپنے بچے پر مہربان ہو جاتا ہے. جیسے وہ پھاڑ کھانے والا ہے لیکن اس کے بچے پر جو مہربان ہو جائے گا, ہاں اس کے بچے پر اس کو رحمت آئے, حالانکہ وہ پھاڑ کھانے والا ہے تو بچے پر رحم کھاتا ہے وہ. یہ کیوں کہ اس رحمت کا اثر ہے. جی ہاں, چھوٹے چھوٹے جانور بھی, مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لے کر چلتی ہے. اب تو وہ مرغیاں تو آپ لوگوں نے ختم کر دی, وہ چوزے لے کر چلنے والی. ہاں اب تو بغیر ماں باپ کی مرغیاں ہیں. ہاں اس لیے اس کی مثال نہیں دیں گے, مثال اصلی چیزوں کی ہوتی ہے, بناوٹی کی نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لے کر چلتی ہے. ہم لوگ دیہاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہماری مرغیاں تو یوں چلتی ہیں, وہ پھر کوئی چھوٹا بچہ وہ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ بچہ تھی کوئی بچے پر پاؤں نہ پڑ جائے, ایسے چلتی ہے وہ. مطلب اتنا سا ہوتا ہے وہ اس کا پاؤں پر مر جائے تو وہ ایسی چلتی ہے دھیرے دھیرے. یہ اس کے بچے پر اس کے پاؤں نہ پڑ جانا, مر جانا, یہ اس کے اندر رحم ہے. تو یہ رحم کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کی وہ رحمت کا اثر ہے, سب پر ڈال رکھا ہے پرورش کے لیے. جسے سب کو پالتے ہیں یہ رحمت پھیلا دی, ایک حصے والی اسے پرورش کا سارا نظام ہو گیا. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو بچے کیا دیتے ہیں ان کو؟ کچھ دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے. ان کو رحمت ہے, ان کو محبت ہے. جی ہاں, ایسا نظام چلایا رحمتوں کا. تو جس طرح یہ ظاہری نظام اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا چلایا ہے پرورش کے لیے, ایسے ہی کامیابی کے لیے بھی رحمت کا نظام چلایا کہ یہ پال لیے پلے, اور پلنے کے بعد پھر یہ کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہونے کے لیے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم والا نظام چلایا. کس کا حکم؟ کہ اللہ کے حکم نازل کیے اور نبی کو پیدا کیا. تو ہر نبی رحمت, ہر کتاب رحمت, ہر حکم رحمت. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمتوں کا ہی ظہور کیا ہے اللہ نے. اس کا ہاں, یہ سب رحمتوں میں آ جائیں. اس لیے رحمت کا راستہ کھولا, رحمت کا راستہ کھولا, اور رحمت کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ اطاعت اور تابعداری کا راستہ. اطاعت اور تابعداری راستے کی خاصیت اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے رحمتیں آئے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحم ہی کرانا ہے.
کیا کرانا ہے؟
ہاں اس لیے وہ بدبخت ہے، وہ کم نصیب ہے جو اس رحمت سے منہ موڑے،
کہ سارا نظام رحمت رحمت کے لیے کیا ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو،
پھر وہ کتنا کم نصیب ہے کہ جو اس سے منہ موڑے یا اس کا انکار کرے. ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سفر میں تھے اور لوگ بھی تھے، اپنے اپنے کھانا پکا رہے تھے سفروں میں، کہیں پڑا ہو جائے تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا کھانا پکتا ہے، ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، ہوا چل رہی تھی جنگلوں میں جیسے ہوتا ہے، تو آگ کی لو ہوا سے باہر نکلی ہوں، چھوٹا بچہ اس کا، وہ بھی اس کے پاس، وہ بار بار بچے کو بچا رہے کیونکہ ہوا آئے تو ایک دم لو باہر نکل جا رہے، وہ بچا رہے. اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں قافلے میں اللہ کے رسول بھی ہیں. اچھا یہ بات یاد، حضور کے زمانے میں بھی دین پھیل گیا تھا، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے بھی تھے، اور بعض لوگ وہ تھے کہ انہوں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ایمان لے آئے تھے، ایسے لوگ بھی تھے آپ کے زمانے میں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے اور ایمان لائے ہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین پھرتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو مبلغین کے ہاتھوں پر بھی اسلام لاتے تھے، اور بعض لوگ آپ سے خود مل جاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، تو دونوں قسم ہوتی تھی. کہ ابھی وہ حضور تک پہنچ نہیں پائے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ سے ہم نے یہ باتیں سیکھی اور آپ کے مبلغین نے ہم کو یہ باتیں سکھائی تھی دونوں. تو وہ ان میں سے تھی وہ جو حضور کو پہچانتی نہیں تھی، تو اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہاں ہے، تو اس نے آپ سے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ کا ماں سے بھی باپ سے زیادہ مہربان ہے، کہ میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ سوال کیا، یہ سوال کیا کہ میں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی، اتنی مہربان ہوں اس کے اوپر، تو اللہ اپنے بندے پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے، پھر اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ تو اس کا جواب سوال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور رونے لگے. پھر سر اٹھا کے فرمایا بے شک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، الا المارد المتمرد الذي ابى ان يقول لا اله الا الله. یہ جواب دیا، یہ پیغمبرانہ جواب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، ان کو آگ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ہاں وہ آگ میں جائے گا جو سر پھرا ہے. کیا ہے؟ سر پھرا. ہاں اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اتنا ماننے کو بھی تیار نہیں، اتنا سر پھرا ہے وہ جائے گا آگ میں. اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو اللہ ماننے کو تیار نہیں، یہ وہ جائے گا آگ میں، ورنہ کہ اللہ نہیں ڈالیں گے اپنے بندے کو آگ میں. تو اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، اسباب بھی رحمت بنا کر دیے ہیں اور احکام بھی رحمت بنا کر دیے ہیں. احکام کیوں دیے ہیں؟ کہ احکام رحمت بنا کر کے دیے ہیں. جی ہاں ہر حکم اللہ کی رحمت ہے. ایمان سب سے بڑی رحمت، ایمان سب سے بڑی رحمت کے ایمان، کہ اللہ نے ایمان دیا کہ سب سے بڑی رحمت ہو گئی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے کہ اس کا کام تو ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا کام ہو گیا.
ایک جگہ کے برابر ایمان ہے. اور پھر جتنا ایمان زیادہ ہوگا, جتنا تعلق زیادہ ہوگا, یا اتنی رحمتیں زیادہ ہوگی. ہر حکم, یہ نماز کی رحمت, نماز کیا, یہ نماز رحمت. جی ہاں, ایمان کے بعد, ایمان کے بعد محبوب ترین عمل, سب سے پیارا عمل یہ وہ نماز. ابن مسعود پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کو تمام عملوں میں سب سے زیادہ محبوب پیارا عمل کیا؟ آپ نے فرمایا نمازوں کو اپنے وقت ادا کرنا. یہ سب رحمتوں کے لانے والا. جی ہاں, یہ نماز رحمتوں کو لانے والی, نماز دلوں میں اور قبر میں نور بنانے والی, یہ نماز روزیوں میں برکت لانے والی, یہ نماز اخلاق کو ٹھیک کرنے والی, یہ نماز دعاؤں کو قبول کرانے والی. یہ سب نماز کی تاثیر ہیں. کیا ہے یہ نماز تاثیر ہے؟ نماز, یہ نماز ایسی دی گئی ہے, یہ دعا قبول کرانے والی نماز. کہ ان کا کوئی مسئلہ آیا کہ یہ نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے کہ ان کی دعا قبول کی جائے گی, ان کے اخلاق سنوارنے والی, ان کی روزی میں برکت پھینک کے لانے والی. جی ہاں, اور نور بننے والی. الصلاۃ نور, حدیث میں الصلاۃ نور, ان کے نماز کے نماز نور ہے. یہ دلوں میں نور ہے, قبر میں بھی نور ہے. جی ہاں, ایمان اور عبادت مل جاتے ہیں تو نور بڑھ جاتا ہے. کیا بڑھ جاتا ہے؟ نور بڑھ گیا, ایمان بھی تھا, پھر عبادتیں بھی آئی, حکموں پہ اطاعت بھی آ گئی, یہ نور بن گیا. نور ان اللہ نور. تو ہر حکم, کہ ہر حکم جو ہے وہ رحمت کے ساتھ بس. اس لیے ایک حصے کی رحمت تو سو میں سے ایک حصے رحمت تو ظاہر کر دیا, اور جب دنیا ختم ہوگی اور آخرت آئے گی تو یہ ایک اور وہ جو باقی ہیں وہ 99 حصے, یہ سب ملا کر 100% رحمتیں کہ وہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دے دیں گے. یہ لو پورا, یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, 100% رحمت اب ایمان والوں کو. یہاں سب کو دے دیا تھا, اب جو نہ مان اللہ کو نہیں مانتے کہ ان کا وہ محروم ہو جائیں گے اس رحمت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت والا نظام ہے میرے دوست. اس لیے بندوں کو اللہ بشارتیں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بشارتیں دیتے ہیں. زبردستی نہیں کرتے, ورنہ زبردستی بھی کر سکتے. اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے, یہ بہت کر سکتے ہیں کہ خبردار تمہاری کمر توڑ دیں گے. کیا سمجھ لیا ہے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, زبردستی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہ انہیں بشارتیں سناویں گے, کہ انہیں بشارتیں سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب ان کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بشارتیں سنانا. کیا سنانا؟ کہ اللہ تمہیں یہ دینے والا ہے, اللہ تمہیں یہ دینے والا ہے, اللہ تمہیں یہ دینے والا ہے. فضائل کا علم جو ہے وہ دعوت میں چلتا ہے, جیسے طب کا علم وہ علاج میں چلتا ہے. علاج میں کون سا علم چلتا ہے؟ ڈاکٹری والا, حکیمی والا. ہاں, دوسرا نہیں چلے گا. علاج کرنا ہے نا تو کون سا علم چلے گا؟ حکیمی والا, ڈاکٹری والا. اور تبلیغ کرنی ہے تو یہ فضائل کا. ہاں, یہ بشارتیں سناؤ کہ اللہ تو تمہیں یہ دینے والے ہیں. ہاں, فضائل سناؤ, اور فضائل سنا کر محنت پر ڈالو. محنت سے یقین بنتا ہے. یقین کیسے بنتا ہے؟ ہاں, یہ بھی یاد رکھو, محنت سے یقین بنتا ہے. جب اس کی فضیلت سن کر اس عمل پر محنت کرے گا تو اس عمل کا یقین پیدا ہوگا. اس لیے فضیلت سنا ہی ہے کہ اس کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. جب اس کی محنت لگا لے گا تو اس کا یقین اس عمل پر آئے گا. وہ محنت نہ کرے تو کہ محنت نہ کرے تو اس کا تمنا تو صحیح ہے لیکن وہ یقین جو جمنا تھا وہ نہیں جمے گا. اور یقین آدمی کو طاقتور بناتا ہے. آدمی کی طاقت اس کے یقین سے ہوتی ہے. وہ کیسے کہ جب آدمی میں کسی چیز کا یقین آ جائے تو پھر وہ دوسری چیز سے متاثر نہیں ہوتا. اور یقین نہیں ہوتا تو ڈرے دبے گھبراوے. ہاں اور یقین ہے تو کبھی نہیں گھبراوے گا. آدمی پیسے کے ساتھ بازار میں چلتا ہے. بازار میں جا رہے ہیں اور پیسے جیب میں ہیں. سمجھ میں بات. اب دکان میں جا کر کے یا ہوٹل میں جا کر کے کھانے کا آرڈر دیا, وہ کھانا آیا تو کھا رہا ہے. کیوں کہ جیب میں پیسے کیا ہے؟ جیب میں پیسے ہیں تو اپنے تقاضے پورے کر لیتا ہے. اور پھر آخر مطلب یہ کیا حساب ہوا, کیا بل ہوگا, کتنا چلو. سودے کرتا ہے کیونکہ پیسے ہیں. مال کے سودے ہوتے نہیں ہوتے, کیوں پیسے ہیں, اس کے ادا کرنے کی طاقت ہے. ایسے ہی کہ جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عمل کے سودے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہ ہاں کریں گے. جی ہاں یہ کریں گے کہ فرما اللہ کہ اللہ کا یہ ملے گا کہ ہاں کریں گے. کیونکہ آپ کا وعدہ تو سچا ہے. یہ اس لیے یقین جو ہوتا ہے وہ آگے بھی بڑھاتا ہے اور یقین جو ہے آدمی کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے. نہیں تو وہ متاثر ہو جائے, ڈر جائے, دب جائے. وہ یقین ہوتا ہے تو کہ وہ نہیں ڈرتا. تیرنے والا پانی میں کود جاتا ہے. تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ کیوں کہ اس کو اپنے فطری میں یقین ہے کہ میں نہیں ڈوبوں گا, میں جانتا ہوں. اور مال والا سودا کر لیتا ہے. کیوں کہ اس کو معلوم میرے پاس ہے مالیت. ایسے ہی کہ دین پر یقین کرنے والا کہ دین کے ہر کام پر تیار ہو جائے گا. اس کا یقین ہے کہ اس پر یہ ملنے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو فرماتے ہیں لوگوں کو بشارت سے سنانا. کیا سنانا؟ ہاں کیونکہ دعوت دینے لے کہ فضیلت والا علم چلے گا. کون سا علم چلے گا؟ فضیلت والا علم. یہ نماز پڑھانی ہے تو نماز کی فضیلت سناؤ. تہجد پڑھانی ہے تو کیا سناؤ؟ تہجد کی فضیلت. دیکھو تہجد پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے. فرماتے تھے کہ رات کا قیام کیا کرو, یعنی رات کو جا کے عبادت کیا کرو, کہ اس میں تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور تمہارے بدن کی تندرستی بھی ہے. یہ مثال ہے کہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو. پچھلی رات کو یہ کیا ملے گا کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور تمہارے بدنوں کو تندرستی بھی مل جائے گی. یہ فرمایا کہ رات توڑ کر نمازیں پڑھا کرو. ہے کیوں کہ تم سے پہلے اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں نا ماضی میں, وہ رات کو یہی کرتے تھے. وہ اللہ کے نیک بندے ہو گئے. یہ مثال کہ کام کرنا ہے کہ بشارت سنا بشرا ولا تو نفرا, کہ بشارت سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. کیا نہ دلاؤ؟ ہاں کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے کہ بے ڈھنگا کام کیا اور ہم لوگوں کو نفرت ہو گئی تو لوگ دور ہو جائیں گے. کہ نہیں نا بشارتیں سناؤ اور یاد کرو بشارتیں, یاد کرو فضیلتیں, تو تمہارا اپنا نفرت کا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. خود بھی تیار ہو جائے گا وہ. ہاں کیوں کہ اس کو بشارتیں اتنی معلوم ہو گئی ہے کہ فضیلت کا علم خود بھی پڑھو. پہلے کہتے تھے کہ جو فضائل کا علم ہے کہ اسے خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی سناؤ حلقوں میں, اور جب جاؤ اپنی دعوت لے کر تو اسی فضیلت کے علم کو دعوت میں استعمال کرو.
تین جگہ خود بھی پڑھو اس کو تنہائیوں میں اور حلقوں میں بھی سناؤ, اور جب دعوت لے کر جاؤ تو کہ پھر اسی کو اسی کے ساتھ دعوت دو. تین جگہ اس کا استعمال ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو پہلے لوگ جب جماعتوں میں چلتے تھے تو ان کو خوب یاد ہوتی تھی, میں نے دیکھا شروع میں وہ بھی سیدھے سادھے انداز سے فضیلتیں سنا گئے. دیکھو جی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے, دیکھو جی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے, ایسے اجبر اور توازو سے سنا رہے, مقرر بن کر نہ سنا رہے, توازو سے سنا رہے تو اتنا اچھا لگے جیسے اندر اتارا, جیسے پانی کے قطرے آسمان سے برستے ہیں تو ہر قطرہ زمین میں گر جاتا ہے. بارش کے قطرے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پاک پاک آتے ہیں اور زمین میں گر جاتے ہیں تو زمین کو بھی نرم کر دیتے ہیں. ہاں میٹھے پانی میں طاقت ہوتی ہے, کھارے پانی میں نہیں ہوتی. میٹھے پانی میں طاقت ہوتی ہے. جی ہاں دیوار پر چھینکے پڑتے رہیں گے مارے کے دیوار گر جائے گی. ہاں اور سارا پانی ٹکرا کر کے واپس جاتا ہے, سمندر میں پانی چلتا ہے وہ ٹکرا کے واپس جاتا ہے. اور میٹھے پانی کے ہوتے ہیں ندی زمین کو کھودتا چلا جاتا ہے, اور ندی شہر میں گھس جاتی ہے, ندی گاؤں میں گھس جاتی ہے. دیکھا ہوگا وہ پھاڑتی ہے زمین, پانی پھاڑتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے. ایسے فضیلت کا علم کہ وہ دلوں میں گھس جاتا ہے. کیا گھس جاتا ہے؟ دلوں میں گھس جاتا ہے. پھر محنت کے ساتھ سنے, محنت کے ساتھ سنا رہے تو اس کے یقین جمتا ہے, اس لیے آدمی اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. پھر اگر جان دینے کا نمبر آ گئے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ تو سلام فضیلت سناتے تھے کہ بتاؤ ایسی جنت ہے, ایسی جنت ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے. ہاں اب جنت سنائی تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دوں تو مجھے مل جائے گی. کہ ہاں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دوں تو مجھے مل جائے گی. کہ ہاں تو وہ اپنا کھانا کھجور چھوڑ کے مر جاتا تھا. ہاں کھا رہا ہے کھانا تو وہ چھوڑ کے وہ اندر گھس جائے دشمن کے اس میں اور مر جائے. جی وہ یقین نے اس کو پہنچا دیا, وہ بشارت نے اس کو چلا دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے نظموں کا کہ اپنی چیز کے نفع, اپنی چیز کے فائدے, اپنی چیز کی برکتیں فضیلتیں اتنی سنائی کہ آدمی بے عقل ہو گیا اس کے لینے کے لیے. چھوٹا بچہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ مچل جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے. ہاں پھر زمین پر جاؤ ٹانگے گھسے اور یہ کرے وہ ایڑیاں رگڑے تو مجھے نہیں چاہیے, پھر اس کو وہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہاں تو ایسے ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغین سے فرماتے تھے کہ اللہ نے بہت انعام اکرام کا وعدہ کیا ہے, اس کی بشارتیں سناؤ, وہ انہی کے لیے ہیں. وہ کس کے لیے ہیں؟ انہی کے لیے ہیں, انہیں سناؤ بشارتیں تاکہ وہ ان اکرام کے لیے بے چین ہو جائیں, اس وعدے کے لیے وہ بے چین ہو جائیں اور نفرت نہ دلاؤ. کہ ایسا اسلوب نے اختیار کرو کہ ان کو نفرت ہو جائے, دوری ہو جائے, تنگ آ جائے. بشرا ولا تو نفسرا یسرا ولا تو اسرا, کام کو آسان آسان بنا کر سمجھا لو, مشکل بنا کر نہ سمجھاؤ. آسان آسان کیونکہ دین آسان ہے. یہ سب رحمتوں کا اثر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے کام کو آسان بناؤ اور میرے کام کو بشارتوں کے سہارے چلاؤ. زبردستی کسی پر نہیں کرنی ہے, دباؤ کسی پر نہیں ڈالنا ہے, جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. کیونکہ دباؤ سے اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے, تو وہ تو ان کے دباؤ سے کرتے ہیں, اور جو دباؤ سے کرائیں گے انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. انہیں اپنی چلانی ہے, اپنی چلانے کے لیے دباؤ کریں گے اور اس دباؤ سے جو کریں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا. کہ اللہ کی ہے اور اللہ کی چلانی ہے اور اللہ سے اجر و انعام لینا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, ان کے لیے ہے سب کچھ. حدیثوں میں ہے کل مخلصون ہم مصابیح الہدا, جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کی چراغ ہے.
ہدایت کے چراغ کون؟ اخلاص والے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے لیے, نہ کسی کا دباؤ ہے, نہ کسی کے ناراض ہونے کی فکر ہے. جو صحیح ہے وہ پیش کیا, جو صحیح ہے وہ سکھا, صحیح ہے وہ سکھایا. نہیں تو بعد روزانہ بدل جائے, آج یہ اصول, کل یہ اصول, پرسوں یہ اصول, یہ اسی کا ہے کہ اندر کچھ ہے دوسری بات, نہیں تو ایک ہی بات رہتی ہے. سمجھ نہیں بات بدلتی نہیں وہ. اس لیے کہ مخلصون کہ ہم مصابیح الہدا, جو اخلاص والے ہیں کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں, انہی کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ کہا اخلاص والے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ لینا دینا نہیں ہے, پھر اللہ سے اس کا جو انعام لینا ہے, اسی سے یقین جمتا ہے, اسی سے خدا خوف پیدا ہوتا ہے, اسی سے آخرت کا دھیان جمتا ہے اور آدمی صحیح رخ سے چلتا رہتا ہے. اس لیے یہ ہدایتیں دے دیتے ہیں کہ آسانیاں کرو لوگوں کے ساتھ, تاکہ لوگ آسان جان کر کے اس کام پر چل پڑے. پھر جب اپنی ذمہ داری کو سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ خود ہی مشکل محسوس نہیں کریں گے, بلکہ مشکل بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گی, کیونکہ ان کو ذمہ داری سمجھ میں آئی. جس کو ذمہ داری سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے لیے پھر مشکل بات نہیں رہتی. میرے پاس سمجھ لیں, دیکھو شادی کرتے لوگ, شادی کرتے تو شادی کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے, ہماری شادی ہو جائے, ہماری شادی ہو جائے, تو شوق کتنے دن ہوتا ہے بولو, تھوڑی دیر. ایک عرب میں اللہ کی شادی کہ سرور و سہرین, ایک مہینے کی خوشی, پھر ختم, پھر گھر کرایہ پہ لاؤ, یہ لاؤ اور وہ لاؤ. جی ہاں, سرور و سہرین, لزوم و مہرین, یہ شادی کیا کہ ایک مہینے کی خوشی اور پھر مہر ادا کرنے کا بوجھ, مہر دینا پڑے گا. مہر ادا نہیں کرے گا تو زخمی ہو کے مرے گا. حدیثوں میں مہر ادا نہیں کیا عورت کیا مر گیا, یہ زخمی ہو کے مرا ہے. تو وہ کہیں کہ ایک مہینے کی خوشی اور مہر کی رقم کا کہ بوجھ, اور اس کے بعد کہ ان کی پرورش, ان کی ضرورتیں, اس کا بوجھ پھر کمر پر, پھر کمر چلی رہے گی اس کی. ظاہرین یہ کمر توڑ ہے, پھر شادی کمر توڑ ہے. یہ کیا ہوا کہ مکان کا کرایہ بہت بڑھ گیا ہے, تو اب مکان کا کرایہ لینا پڑے گا, یہ بیمار ہو گئی ہے تو دوا لینی پڑے گی. جی ہاں, وہ پتہ نہیں کیا کیا, تو خوشی تو ایک ہی مہینے کی ہوئی اور بوجھ یہ بہت ساری عمر کا. لیکن اٹھاتے ہیں لوگ بوجھ یا نہیں اٹھاتے, کوئی بے شادی پسند نہیں کرتا, بے شادی زندگی گزارے. ہاں کیا بات ہے, یہ تو ذمہ داری ہے ہماری, ان کے تعلقات ہیں میاں بیوی کے, تو یہ تو ذمہ داری آئے گی. تو اس سے نہیں گھبراتے اب کہ میاں اتنا کرایہ, کہ ایک ایک مکان کا 5,000 روپے کرایہ مہینے کا, یہ ہوگا ادا کریں گے. کیوں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی ہے, ان کی دوائیں, ان کے کپڑے, یہ وہ کہ سب کچھ, سر زیادہ تو سردی کا سامان, گرمی میں تو گرمی کا سامان, یہ کوئی بات نہیں, یہ ساری ذمہ داری آدمی اٹھا لیتا ہے. اب مشکل نہیں معلوم ہوتی, کیوں کہ اس کو اپنا سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے, میرا اپنا ہے بس, یہی فرق ہے کہ آدمی کام کو اللہ کا سمجھتا ہے, جیسے باری سمجھتا ہے, اسی سے باری دکھتا ہے اللہ کام ہے, اور یہ کہ نہیں میرا کام ہے. اللہ کو کیا لینا دینا, جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. یہ تو بھائی اللہ نے, یہ میرا کیا, مجھے کیا ضرورت ہے, تم کرو گے اپنے لیے کرو گے. تو جس کام کو اپنا سمجھ لیا وہ بوجھ نہیں, وہ ذمہ داری, وہ پوری کرے گا. جی ہاں, لوگ قرض دار ہو جائیں گے تجارت کرنے میں. ہاں کیوں, تجارت ہماری ہے, تجارت ہماری, اوپر سے بھی قرض دار ہوتے ہیں, نیچے سے بھی, کہ اوپر سے تاجروں سے خریدا, اس کے پیسے باقی ہیں, گاہک گزار لے گئے, وہ پیسے باقی ہیں, اس کو برداشت کریں دونوں طرف سے. ارے کرتے نہیں کرتے, یہ گاہکوں نے مان لیا, انہوں نے بھی پیسے نہیں دیے, اور ان سے اوپر سے ادھار لیا ہے, اس کے پیسے اس نے نہیں دیے, اس میں بہت فکر. لیکن کاروبار کرتے ہیں لوگ, کیوں کرتے ہیں, کہ اس کو اپنا سمجھا ہے, اس لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے یا گش کرنے کی ضرورت ہے کاروبار کرانے کے لیے کہ میاں تم بازار میں جاؤ میں تمہارے بچے کیا کھائیں گے یا کوئی کہتا ہے ایسا کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیوں بھائی کوئی کہتا ہے کہ تم دکان کرو یا کرو میں تمہارے بچے بھوکے رہیں گے ننگے رہیں گے کوئی نہیں کہتا ورنہ کسی کے کہنے کا انتظار ہوتا ہے کیوں اپنا ہے تو اللہ نے بھی یہ میدان بنایا ہے کہ کام تو ہے تمہارا اور تم اپنے لیے کرو گے باقی میں تمہاری قدر کروں گا اگر کرو گے تو اس لیے میں تمہارے ساتھ اپنی رحمتوں کا اپنے کرم کا معاملہ کروں گا باقی کام تم اپنے لیے کرو گے میرے لیے نہیں کرو گے اس کا نفع تمہاری طرف آئے گا اس کا نقصان تمہاری طرف جائے گا میں نفع نقصان سے پاک ہوں یہ بھی کہا میں نفع نقصان سے پاک میرا کوئی نفع نہیں میرا کوئی نقصان نہیں تمہارا نفع تمہارا دیکھ لینا اس کو یہ دین میں اللہ نے رکھا ہے اس لیے جو ذمہ داری سمجھ گیا وہ تو آگے بڑھتا رہے گا کہ میرا کام ہے میرا کام ہے اس میں کبھی نقصان بھی ہوگا کبھی نفع بھی ہوگا دنیا ہے کبھی دین پہ کام دین کے کام میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا کاروبار میں کبھی نقصان بھی ہو گیا ہوتا نہیں ہوتا وہ اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے بلکہ نقصان سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے ایسے کبھی دین کے کام میں کبھی نقصان آ جائے گا کبھی تکلیف آ جائے گی کہ کوئی بات نہیں اللہ تو بہت کریم ہے کہ اگر دین کے کام میں تکلیف اٹھائی ہے تو زیادہ مدد کریں گے کیا کریں گے کہ دین کے کام میں انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے کہ زیادہ مدد کروں گا ہاں کیونکہ میں نے حکم دیا تھا میرے حکم میں تکلیف اٹھائی ہے تو زیادہ رحم آئے گا اللہ کہ میرے حکموں میں تکلیف اٹھائی ہے میرے حکموں میں نقصان برداشت کیا ہے وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا انہوں نے میرے راستے جائیں اٹھائے انہوں نے میرے راستے میں ایسے کام ہوئے کہ ماننے مننے کے ان پر حالات آ گئے ہیں یہ میں جانتا ہوں اللہ کہتے تو اللہ ان کی حمایت کریں گے سمجھ میں بات اس لیے امید دلائی ہے کہ کام کرو اور اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ تمہارے کاموں کی قدر کرے گا تمہیں خالی نوکر نہیں بنایا ہے تمہیں خالی بندہ نہیں بنایا ہے یہ بندہ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ان ذمہ داریوں کی جب قدر کرنے بنائیں گے تو تمہاری ایسی قدر کریں گے جیسے تم اللہ کے مہمان ہو ایسا نہیں کہ تم اللہ کے نوکر ہو تو پھر ہر ایک کو اس کا حساب سے دیتے ہیں ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کو حساب سے دیتا ہے تمہارا اتنا ہی لو تمہارا اتنا ہی لو ٹھیکیدار لیتا ہے مزدور کام کرانے پر پھر ان کا حساب دیتا بعد مزدور نہیں دیتا ہاں کھا جاتا ہے ان کے پیسہ تو اللہ ایسے نہیں کریں گے جیسے ٹھیکیدار لیبروں کے ساتھ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندہ بنا کر ذمہ داری ڈالیں گے کہ تم میرے بندے ہو یہ ذمہ داری پوری کرو لیکن جب وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہ ان کو اپنا مہمان بنا لیں گے کہ یہ میرے قابل اکرام بندے ہیں اب میں ان کا اکرام کروں گا یہ نظام اللہ کا عجیب مزدور نہیں بنایا کیا نہیں بنایا یہ مزدور ہیں ان کے اتنے پیسے نہیں تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر پانچ نماز کا پانچ کے برابر تو ایسا ہے کہ نا پانچ کا پچاس کے برابر کم سے کم کیونکہ پچاس فرض کی تھی پھر پینتالیس معاف کر دی تو پینتالیس معاف کی ہے لیکن ثواب دینا ہے پچاس کا کہ میں اپنی بات نہیں بدلوں گا میں نے تم پر پچاس ڈالی تھی پچاس کا بدلہ دیا کروں گا تم نے پینتالیس معاف کروائی تو میں نے معاف کر دی باقی میری طرف سے بدلہ پچاس کا ہی ہوگا یہ نہیں کہ گھٹا دے یہ تم نے گھٹا ہی ہے کہ ہم سے ہو نہیں سکے گا پھر گنہگار ہو جائیں گے اسے ہلکا کر دیجئے تو ہلکی کر دی کتنی ہلکی کر دی یہ پینتالیس اور کتنی باقی رہی پانچ کہ تم نے گھٹوائی ہے تو میں نے اپنی رحمت سے وہ پینتالیس گھٹا دی لیکن میں نے پچاس پر جو بدلہ دینا طے کیا تھا وہ نہیں بدلے گا میں نہیں گھٹاؤں گا مجھے گھٹانے کی کیا ضرورت ہے تم کمزور ہو تم نے گھٹوائی ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہم نہیں گھٹائیں گے پچھلے پانچ کا پچاس کا حساب ہے ہاں یہ کہ میں کمزور نہیں ہوں کہ میں گھٹاؤں گی تو اللہ اپنی شان پر ہے ہے اپنی جان پر, دینے لینے میں دیں گے بھی خوب اور نوازیں گے بھی خوب. اس لیے حضور فرماتے تھے کہ آپ شروع وہم ملو ما یسرکم, بشارتیں سنو بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لانے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا. آدمی حالات سے ڈرتا ہے اور شیطان ان کو حالات سے ڈراتے ہیں, تو فرماتے ہیں اللہ ایسے حالات لانے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا, ایسے حالات لانے گا. تم چلتے رہو امیدوار بن کر اور ذمہ داری کے ساتھ, حالات بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حالات کون بدلتا ہے؟ کہ اللہ. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ رات کو دن بناتا ہے, دن کو رات بناتا ہے. یہ حالات بدلنے کی نشانی ہے, یہ حالات بدلنے کی نشانی ہے. کہ اگر اللہ رات کو رات ہی رکھے تو کوئی دن نہیں بنا سکتا, اور دن کو دن بنا لے تو کوئی رات رات نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. لیکن رات بناتے ہیں, پھر دن بناتے ہیں, رات بناتے ہیں, دن بناتے ہیں. یہ حالات بدلنے کے لیے ہے کہ ہم حالات بدلتے ہیں. اسی رات دن کے بدلنے سے جو ہے بچہ چھوٹا تھا بڑا ہو گیا, تو اس پر اتنے دن گزرے اتنی رات گزری, اب یہ جوان ہو گیا. پھر وہ جوان پر رات اور دن گزرتے ہیں تو وہ جوان کیا ہو گیا؟ کہتے ہو گیا. پھر اس پر رات دن گزرتے بوڑھا ہو گیا. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے سال کا ہے, یہ اتنے برس, اتنے دن کا ہے. یہ حالات گزارتے, وہ حالات چلا چلتے اپنے قدرت سے. اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے, کوئی دخل دے سکتا ہے کہ میں اس کو جوان بنا دوں میرے بیٹے کو؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو حالات چلیں گے, وہ حالات اثر انداز ہوں گے. تو اللہ حالات پیدا کرتے ہیں, حالات کو اٹھاتے بھی ہیں. کہ اندھیرا تھا اٹھا دیا, روشنی ہو گئی, روشنی کو ختم کر دیا اندھیرا آ گیا. بے جان بچہ ماں کے پیٹ میں تھا, اس میں جان ڈال دی. جاندار پیدا ہو کر جی رہا تھا, پھر اس کی جان کھینچنے مر گیا. جی ہاں, ہو یو ہی و یومی, وہی اللہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو یہ دلیلیں ہیں اللہ کی کہ حالات کے ہم مالک ہیں. اس کے حالات کے ہم مالک ہیں. حالات کوئی چیز نہیں بدل سکتی, نہ حکومت بدل سکتی ہے, نہ دولت بدل سکتی ہے, نہ قوت بدل سکتی ہے. کہ حالات کوئی چیز نہیں بدلے گی. حالات کون بدلے گا؟ کہ حالات تو اللہ لائیں گے, اللہ بدلیں گے. یہ بتایا اللہ ان لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یاد رکھو زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. تو حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور یہ حالات اس لیے لائے جاتے ہیں کہ حکم ماننے والوں کو سامنے حالات آئیں گے, اور وہ حالات میں اپنی طاقت کے مطابق حکم کو پورا کرنے کی فکر کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حکموں کا بھی انعام دیں گے اور حالات کا بھی انعام دیں گے. کس کا انعام دیں گے؟ حالات کا انعام دیں گے کہ انہوں نے ان حالاتوں میں میرا حکم پورا کیا ہے. فقر و فاقہ میں حکم پورا کیا صحابہ نے. کس میں پورا کیا؟ فقر و فاقہ میں. کھانا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, زندگی کے گزارے کا سامان نہیں ہے, اور حکم آ رہے ہیں برابر. تو اپنی طاقت جتنی تھی اسے وہ حکم پورے کر لیے, اور جو تکلیف آئی وہ برداشت کر لی. تو جو تکلیف برداشت ہوئی ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے, اور جو حکم پورا کیا ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے. تو یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ کہ حالات کا انعام ملے گا. انہوں نے حالات برداشت کیے, ان کی بھوک لکھ لو. یہ بھوکے رہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے کام میں, تو وہ بھوک ان کی لکھی جاتی ہے. یہ پیاسے رہے ہیں اللہ کے کام میں, کہ ان کی پیاس لکھ لو. اور یہ تھک گئے اللہ کے کام میں. یہ تھکنا ان کا لکھ لو, یہ ہے. سمجھ نہیں بات, کام کیا, بھوکا ہی تو بھی کام کیا, پیاسا ہی تو بھی کام کیا, تھک کے چور ہو گئے, یہ تو بھی کام کرتے رہے تھکاوٹ کے ساتھ. یہ سب چیزیں لکھی جائے گی, یہ حالات کے ساتھ انہوں نے حکم الہی پورے کیے ہیں. تو حکم الہی تو خیر لکھے ہی جائیں گے, لیکن یہ جو اس حال سے آیا ہے حکموں کی طرف, یہ حال بھی لکھ لو. دھوپ میں غور کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے اور مکان مسجد سے دور ہے اور چلتا ہوا گیا ہے دھوپ میں, کہ یہ بھی لکھ لو, یہ بھی کہ ہاں یہ چلتا ہوا نماز جماعت حاصل کرنے کے لیے اور چلتا بھی دھوپ ہے اور مکان بھی دور ہے, مسجد بھی دور ہے اور گیا ہے, تو اس کا یہ جانا کہ یہ لکھا جائے گا. اس کا الگ حساب ہے, نماز پڑھنے کا الگ حساب ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر جو حالات آتے ہیں وہ انعام بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ وہ انعام بن جاتے ہیں. انہوں نے حالات برداشت کیے اور حکم چھوڑے نہیں ہیں, تو وہ حال ان کے لیے انعام بن گیا. ایوب علیہ السلام کی بیماری, ایوب علیہ السلام کی لمبی بیماری, اور اس بیماری میں انہوں نے صبر و ثبات کے ساتھ جیسا حکم تھا ویسا عمل کیا, تو وہ بیماری پھر اللہ نے اٹھا دی. دعا مانگی انہوں نے, وہ بیماری اٹھی اور اچھے ہو گئے. جب اچھے ہو گئے تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں کیا, مذکر عبدنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے, ان کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا جب بیماری اپنے حد پر پہنچی, کہ اللہ مجھے تو بیماری نے چھو لیا ہے, آپ ارحم الراحمین ہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ ان کی دعا ہے. یہ دعا مانگی, رب انی مسنی الضر, یا اللہ مجھے بیماری چھو گئی اور آپ بہت ارحم الراحمین ہیں, بیچنے کا, کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بیماری کو ان پر سے اتار دیا. تو اس کا تذکرہ کرائے گا ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. پھر فرمایا انا وجدناہ صابرا, ہم نے اس بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. یہ شاباشی ہے کہ صبر کی ہم بیماری پر, سمجھے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کسی طرف سے نہیں آئی ہے, اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, جب اللہ چاہے گا جب چلی جائے گی. اس لیے مجھے تو اس پر صبر کرنا ہے, حکم پورا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا, نعم العبد, بہت ہی اچھے بندے ہیں, بہت ہی اچھا بندہ ہے, نعم العبد, بہت اچھا بندہ, انہ اواب, وہ تو ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا, بہت عاجزی کرنے والا ہے. تو شاباشی ملی, کیا ملی؟ شاباشی ملی. اس حال میں یہ حال جو ہے ان کے لیے کامیابی کا حال بن گیا, ان کی بیماری. تو جو حالات آتے ہیں وہ اطاعت والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے انعام بنا دیتے ہیں. ہاں وہ کوئی آفت نہیں ہوتی, بلا نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اور اس حال میں وہ کہ حکم کو سنبھالتے ہیں, ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں, اس لیے پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکموں کا بھی انعام دیں گے, اپنے حالات کا بھی انعام دیں گے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبولیت ڈالیں گے, یہ ہمارے نیک بندے ہیں. اس لیے ایمان کے ساتھ جو حال آوے وہ انعام بنتا ہے. جب آدمی ایمان کے تقاضے پر رہے, اچھے حالات آئے, مالدار بنایا, خوشحال بنایا, تندرست بنایا, عزت دار بنایا, یہ بھی حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے. اسی حد عطا فرمائی, تندرستی عطا فرمائی, مالداری عطا فرمائی, لوگوں میں عزت عطا فرمائی, کیا یہ بھی اچھے حال ہیں؟ کہ اچھے حال میں کیا کرے گا؟ کہ اچھے حال میں شکر کرے گا. کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. اور شکر میں کہ شکر میں اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھا لے گا, کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں, اس لیے میں کیوں پیچھے رہوں, میں تو ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے کام کو, اس کی ذمہ داریوں کو زیادہ کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ حالات اچھے بنائے ہیں, تو یہ نہیں کہ حالات میں گھیر گیا, اب تو ایک دکان تھی دو دکان ہو گئی, اب فرصت نہیں ہے, تھوڑی مالداری تھی تو کام کرتا تھا, اب مالدار ہو گیا تو ملاقات کا وقت نہیں ہے, جیسے بڑے لوگوں کو ہو جاتا ہے. فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں, کم غائب ہوتے ہیں فجر میں, تو مالدار ہیں بڑے ہیں, فجر میں نہیں ہوتے. یہ پیچھے ہو گئے نعمتوں کی وجہ سے, یہ کیفیت پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ نے تو آپ کو ایسا مبارک بندہ بنایا ہے کہ آپ کی کوئی خطا نہیں ہے, آپ کی کوئی غلطی نہیں, اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو سب معاف و معاف ہے آپ کے لیے, تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, آپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کے باوجود آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں پر ورم آتا ہے عبادت کی وجہ سے, تو اتنی عبادت کی وہ محنت کی کیا ضرورت ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں لینا دینا. تو کیا فرمایا کہ جب میں اللہ نے میرے ساتھ انعام اکرام کا معاملہ کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے اپنی محنت بڑھا دی, یہ نہیں کہ اب تو کوئی لینا دینا نہیں, حساب کتاب نہیں, پڑھ کے سو جاؤ, یہ کیا, یہ نہیں کیا, اپنی محنت بڑھائی کس میں, کہ شکر میں, شکر میں محنت بڑھائی, شکر میں جن زیادہ کام لیا اپنے اوپر, کیوں کہ اللہ نے راحت کر دی ہے. تکلیف ہوتی تو تھوڑا کام کرنا پڑتا, کہ بھائی بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا, اشارے سے نماز پڑھے گا, طاقت نہیں ہے تندرستی ہے, تو اپنی عبادت اتنی بڑھائی کہ وہ رمک گیا. کیوں کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے تو میں شکر گزار بندہ بنا. یہ نبیوں کا راستہ ہے کہ نعمتوں میں شکر گزار, شکر گزاری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, اور تکلیفوں میں اپنی ذمہ داریوں میں ثابت قدم رہتے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہوتے, ثابت قدم رہتے ہیں. یہ نبیوں کا راستہ صبر کا, شکر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مددیں ہر حال میں متوجہ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, ہر حال میں متوجہ ہوتی ہے. انہوں نے شکر کیا ہے کہ انہیں اور دیں گے, انہوں نے صبر کیا ہے کہ ان کی مدد کریں گے, شکر میں اور دیتے ہیں, صبر میں مدد کرتے ہیں. یہ راستہ نبی بتاتے ہیں, یہ نہیں کہ نعمتیں غافل کرے اور مصیبتوں سے بیزار ہو کر کے پیچھے ہٹ جاوے, تکلیفوں میں بیزار ہو گئے بہت پیچھے ہٹ گئے, یہ بہت تکلیف ہے چھوڑ کے بیٹھ گئے, ایسا نہیں تھا, بلکہ اپنی طاقتور تکلیفوں میں بھی کیا, طاقتور کیا, چھوڑ کے نہیں بیٹھے, پھر وہ تکلیفیں ختم ہو گئی. اور تکلیفوں کے زمانے میں جو کام کیا وہ لکھا جائے گا, یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی اور راحتیں آ جائے گی. ان نماز اس نے یسرا, گھبراہٹ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی بھی آنے والی ہے, پھر آسانی آ جاتی ہے, پھر نعمتیں آ جاتی ہیں, تو پھر نعمتوں میں بھی ایسے ہی آگے رہتے ہیں جیسے مصیبتوں میں قائم رہتے ہیں, مصیبتوں میں تیرنے میں قائم رہتے ہیں, اور نعمتیں آئیں تو آگے بڑھتے ہیں. داؤد علیہ السلام, نبیوں کی جماعت میں داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ نے بہت نعمتیں دی, اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی, یہ دونوں باپ بیٹے بادشاہ ہیں, جیسے نبی ہیں ایسے بادشاہ بھی ہیں, ان کو اللہ نے بادشاہتیں دی, اور بڑی نعمتیں ان کو اللہ نے دی تھی دنیاوی بھی, کہ بادشاہ دے. داؤد علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنایا کہ سارے بنی اسرائیل آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے, ورنہ بنی اسرائیل نبیوں کو نہیں مانتے, کچھ نہ کچھ ٹانگیں اڑاتے رہتے تھے اور نبیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے, نبیوں سے اختلاف کرتے, ان پر بنی اسرائیل سارے جمع ہو گئے. داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں, سارے بنی اسرائیل ان پر جمع ہو گئے, تابع ہو گئے, اللہ نے کو بادشاہ بنایا, پھر ان کے بیٹے ہوئے داؤد, ان کو بادشاہ بنایا, اور ان کو ایسی بادشاہت دی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی, ہاں ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی کہ ہواؤں پر ان کی حکومت ہے, جناتوں پر حکومت ہے, پرندوں پر حکومت ہے. جی ہاں, تانبے کے چشمے بہتے ہیں, جیسے پانی کے چشمے بہتے ہیں تانبا, کہ تانبے کے چشمے بہتے ہیں اور اسے بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں, جنات کاریگر ہوتے تھے, جنات کاریگر, اور جناتوں سے چیزیں بناتے تھے, ان کو حکم دیتے تھے,
یہ کرو یہ کرو. ہاں کیونکہ جنوں میں حکومت تھی ایسا کیسی بادشاہ کسی کو نہیں ملی. ہوا پر حکومت, پھر جب حکم دے ہوا ان کا تخت لے کے اڑے جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہے. جی ہاں, ایک مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک میں ایک مہینے کی مسافت پر وہ ہوا پہنچا دیتی تھی. دوپہر ایک مہینے کی مسافت پر جتنا آدمی جاتا اتنا وہ دوپہر میں پہنچا دیتی تھی. پھر دوپہر سے شام تک میں پھر ایک مہینے کی مسافت, تو صبح شام تک میں دو مہینے کی مسافت پر وہ ہوا لے جاتی تھی. وہ پتا نہیں اس میں کتنی کرسیاں تھیں. یہ تفسیر کی کتابوں میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہو جلال دیا. تو داؤد علیہ السلام کو بھی جاہو جلال دیا, بادشاہت دی. تو اس بادشاہت میں داؤد علیہ السلام کیا بادشاہت کرتے تھے؟ ان کے لیے ہٹو بچو ہوتا تھا, جیسے بادشاہوں کے لیے حاکموں کے ہٹو بچو ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنی زبور کی تبلیغ کرتے تھے, ان پر زبور نازل ہوئی ہے تو اپنی زبور کی تبلیغ کرتے تھے. وہ تو تھا ہی ان کا کام نبی ہونے کی وجہ سے. پھر بادشاہت ملی تو بادشاہت کی ذمہ داری وہ بھی پوری کرتے تھے. بادشاہوں کا مال ہوتا ہے, خزانے ہوتے ہیں, وہ ان خزانوں میں سے نہیں کھاتے تھے, اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے. یہ کیوں کہ تو اجتماعی مال ہے, یہ تو مخلوق کا ہے, میرا نہیں ہے, میں اس کا محافظ ہوں, اس کی نگرانی میرے ذمے ہے, اس کا لینا دینا میرے ذمے ہے, وہ کھانا کھانا اس میں سے نہیں, تو کھانے کے لیے کیا کریں گے؟ تو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے, لوہے کا کام کرتے تھے. اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. ہاں, خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد اپنے زمانے میں خدا کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا. تعریف کرتے ہیں حکومت کے بادشاہ ہیں. رات کا بھی نظام عبادتوں کا ایسا, رات کی گھڑیاں گھنٹے بندے ہوئے تھے, اتنے گھنٹے آرام کے, اتنے گھنٹے عبادت کے, اتنے گھنٹے جاگنے کے, سونے کے, بالکل پابند. کیوں کہ بہت نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کیا دی ہیں؟ بہت نعمتیں دی ہیں, اس لیے اس نعمتوں میں شکر گزار بندہ بننا ہے. یہ نبیوں کا راستہ ہوتا ہے, دنیا داروں کا راستہ الگ, کہ وہ نعمتوں میں کیا نعمتوں میں وہ آرام لیتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, ہاں نعمتوں کی وجہ سے, اور مصیبتوں بلاؤں میں ناؤمید ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ناؤمید ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. اس لیے نبیوں کی زندگی امت کے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ اس راستے سے اللہ ترقی دیں گے. تو نبی بھی ہر طرح کے نبی تھے, بادشاہ نبی تھے, بادشاہ ہیں یہ لوگ. اور یوسف علیہ السلام کو وزارت کا عہدہ دیا, وزارت کا عہدہ, وزیر خوراک, سب کو کھانا دے رہے ہیں. قحط سالی ہو رہی ہے, سات سال کی قحط سالی. کتنے سال کی؟ سات سال کی قحط سالی. تو سات سال کی قحط سالی میں سارا نظام بنایا, مخلوق کو روزی ملے, راشن ملے. جی ہاں, پوری ذمہ داری سے, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے. ان عہدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تابے داری دکھائی, نعمتوں میں تابے داری دکھائی. کہ نبیوں کی زندگی ہے اطاعت والی, حکم پورا کرنے والی, اور ہر حال کا حکم, ہر حال کا حکم پورا ہونا. اسی سے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی مدد کی راہیں کھولتے ہیں. حال بعض مرتبہ حال اللہ کی طرف سے آتا تھا, بعض مرتبہ لوگ مصیبت پہنچاتے تھے. کیا پہنچاتے تھے؟ مصیبت. تو مصیبتوں میں وہ جمے رہتے تھے, ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی. لوگ مصیبت ڈالتے تھے, اللہ مدد ڈالتا تھا. یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ میں ڈالا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آگ میں ڈالا آگ کو اللہ نے, کہ آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. مدد نہیں آتی تھی. غیب سے مدد آتی ہے, ایمان کی وجہ سے, دین کی وجہ سے غیبی مددیں ہوتی ہیں, اسباب نہیں ہوتے ہیں لیکن مدد آتی ہے, اسباب نہیں ہے اور مدد کی مدد آتی ہے, اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑا کھانا ہے, بہت سو نے کھا لیا وہ پھر بھی بچ گیا, تھوڑا پانی ہے کہ بہت سو نے پی لیا, ان کے جانوروں نے پی لیا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی, تھوڑا پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. یہ ہوتی تھی مدد اللہ کی طرف سے, کیوں یہ بجا لایا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بدلا, اب اللہ تعالیٰ ان کے حالات بناتے ہیں اور پھر بعد والوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ بعد والوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا تو یہ کیا, اور آئندہ بھی اللہ یہی کرے گا, کیونکہ اللہ تو اپنی بات بدلتا نہیں ہے. مدد کے راستے اختیار کیے جائیں گے تو مدد آ جائے گی, کوئی بھی راستہ اختیار کرے. اللہ نے مدد دینا طے کیا ہے نبیوں کو, اور اللہ نے مدد دینا طے کیا ہے مومنوں کو, ان دونوں کو مدد دینا طے ہے. ایمان والوں کو مدد دیں گے جیسے نبیوں کو مدد دے چکے, ایسے اب ایمان والوں کے لیے مدد ہے. ایمان والوں کے لیے وہ کام ہے جو نبیوں کا کام ہے, کام نبیوں والا اور مدد بھی کہ مدد بھی نبیوں والی, کام نبیوں والا, ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. یہ بتایا کہ ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے, تو ان کا انعام اکرام ان کی مددیں نبیوں کے راستے کی وجہ سے نبیوں والی ہوگی. یہ دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے, مدد کا دروازہ بند نہیں ہوا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور ہم مدد کیا کریں گے ایمان والوں کی. تو ایمان والوں کی مدد کرنا وعدے میں آ گیا, اس لیے اس سے خلاف نہیں ہوگا. ہاں یہ شرط ہے کہ ایمان والے جو ہیں اپنی وعدے میں اور اپنے عمل میں پکے ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ پکے ہو جائیں کہ وہ جس راستے پر ہیں اس راستے کے رہیں, اپنا راستہ نہ بدلے, اپنا طور طریقہ نہ بدلے, اپنی نیت نہ بدلے, اسی نیت سے اسی طور طریقے سے اسی راستے پر رہیں کہ اس راستے پر مدد آئے گی. جب ان کا کام اس حد پر پہنچ جائے گا جو حد اللہ چاہتے ہیں, تو نبی کا کام اس حد پر پہنچا ہے جس حد پر اللہ چاہتے ہیں, نبی مدد آ جاتی ہے. ان کا کام اس حد پر پہنچے گا اللہ ان کے لیے مدد اتار دے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گی کہ مدد اب کام اپنے حد پر نہیں پہنچائے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مجاہدے پورے کرو, اپنی محنتیں پوری کرو کہ کام اپنی حد پر پہنچ جائے. جب حد پر پہنچ جائے گا تو پھر مدد آئے گی. جب آدمی کنواں کھودتا ہے تو کھودتے 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 اس حد پر پہنچ جاتا ہے جہاں پانی ہے, تو اب کیا پانی آ جائے گا, وہ آتا ہی رہے گا. نہیں کہ روز کھودنا پڑے, کتنا بس محنت حد پر پہنچ گئی تو وہ پانی آتا رہے گا. جتنا لوگ استعمال کریں گے اور آئے گا. جس کنویں کو استعمال کرتے ہیں وہ صحیح رہتا ہے, اور جن کنویں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا اس کا پانی سڑ جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, اس کا پانی سڑتا ہے, وہ قابل نہیں رہتا. پرانا کنواں وہ قابل استعمال نہیں ہوتا, میر معطل. لیکن جس کنویں کو استعمال کرتے ہیں لوگ, وہ پانی اللہ دیتے ہی رہتے ہیں. ایک محنت ہو گئی اس کے لیے بس, یہ مجھے کھود دیا. ایسے دین کے لیے ایک محنت مطلوب تھی, وہ ہو گئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب اپنی مدد شامل حال کرے گا اور کام آگے بڑھے گا. اگر یہ اس میں بے اصولی نہیں کریں گے تو یہ چلتے رہیں گے, بے اصولی کریں گے پھر رک گئے, پھر مدد رک گئی. بنی اسرائیل کے قصے یہی ہے کہ ان کی مدد ہوتی رہی, پھر انہوں نے بے اصولی کی کہ پھر مدد رک گئی, سب پریشان ہو گئے. پھر اللہ کو نیا نبی بھیجتا تھا, پھر ان کی اصلاح کراتا تھا اور پھر راستے پر ڈالتا تھا. تو یہ بتایا کہ بے اصولی ہوگی کہ پھر بات نہیں بنے گی, پھر اختلاف ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے, اور اصول ہے کہ بھی چلتے رہیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے. کس کی جگہ؟ ذمہ داریوں کی جگہ. دنیا کو اللہ نے بنایا کہ یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی اور اللہ کی مدد لی جائے گی, اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائے گی, مدد لی جائے گی, ذمہ داری پوری کی جائے گی, مدد لی جائے گی. جب یہ کام ہوگا تو دنیا میں مددیں دکھاویں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے بڑا چڑھا کر کے, اور دنیا میں مددیں دکھائیں گے کہ جس کام کو لے کر کے یہ کھڑے ہوئے تھے وہ کام اللہ پورا کر دے گا.
تو دوسرے فرماتے تھے کہ میرا یہ کام پورا ہو کے رہے گا, اس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں کہ پورا ہو کے رہے گا, کچا مکان باقی نہیں رہے گا, پکا مکان باقی نہیں رہے گا, مگر ہماری بات وہاں پہنچ جائے گی. یہ فرماتے تھے کچا مکان یعنی دیہاتوں کے علاقے, پکے مکان شہری علاقے, کہ ہر جگہ ہماری بات پہنچ جائے گی, اللہ پہنچا دے گا. ہم ایک کام لے کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے پہنچا دی اور ابھی پہنچ ہی رہی ہے, چل ہی رہی ہے, بند نہیں ہوئی. ہاں آپ کا کام, آپ کا نام بلند ہو رہا ہے ممبروں پر, محرابوں میں, میناروں میں. لوگ سنتے ہیں نا صلی اللہ محمد رسول اللہ, سنتے ہیں لوگ ساری دنیا میں. ہاں آپ کا نام بھی ہے, آپ کا کام بھی ہے, تو کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا کام کریں گے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, ہم اب کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ ہم چلائیں گے. آپ کا نام بھی بلند ہوگا, آپ کا کام بھی بلند ہوگا. یہ تو کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. رسول رہیں تب بھی اور رسول دنیا میں نہ رہیں تب بھی, رسول نہیں رہیں گے لیکن رسول کے ماننے والے رہیں گے, کیا ان کے لیے بھی مدد ہوگی؟ یہ بشارت ہے. یہ کیا ہے؟ بشارت. ہم بے وصولی کریں گے کہ پھر بے وصولی کے کا نتیجہ دوسرا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ہم ہمت کریں اور اللہ کے کام کو اپنا کام بنائیں. کیا بنائیں؟ ہاں جیسے کاروبار کو اپنا کام بنایا, بیوی بچوں کی ضرورت ہے اپنا کام بنایا, وہ کام بنتے رہتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, ایسے یہ بھی چلے گا. رکھنا پڑتا ہے, کمزوری آتی ہے اس میں کہ فکر یہ ہوئی کہ ہمارا نہیں ہے تو اللہ کا ہے, تو مسجد اللہ کی میری نہیں, اس لیے وہ مسجد ویران ہو گئی. اس کا گھر ویران نہیں ہوتا. ہاں جن کو روز جھاڑو بھی دے, مرمت بھی کرے, کچھ بھی, ہاں اور اللہ کی مسجد اللہ کی, تو وہ ویران ہو گئی. سمجھ نہیں ہوا؟ یہ غلط ہوا. یعنی اللہ کی مسجد ہے وہ ہماری ہے, اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, مددیں, برکتیں اس کی عبادت ملے گی. لیکن فرق پڑ جاتا ہے کہ مسجد بھی ویران ہو گئی, بازار بھی ویران نہیں ہوتے. تو یہ دعوت ہے کہ دین کے دین ہمارا ہے, اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے, ہماری کامیابیوں کا تعلق اسی سے ہے, رحمتیں ملنے کا تعلق اسی سے ہے, عزت ملنے کا تعلق اسی سے ہے, سارے حالات کے بننے کا تعلق اسی سے ہے. دنیا کی کسی چیز سے حالات کے بننے کا تعلق اللہ نے رکھا ہی نہیں. جس طرح پانی سے سب چیزوں کو زندہ کرتے ہیں, بغیر پانی کی کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی. پانی سے سب چیز زندہ ہوتی ہے, وہ زندہ رہتی ہے, اور بغیر پانی کے کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی. اس طرح بغیر دین کے کوئی کامیابی نہیں ملی. دین پر ہر طرح کی کامیابی ملی. حاکم کو حکومت میں, تاجر کو تجارت میں, زمیندار کو زمینداری میں, مزدور کو مزدوری میں, اپنے دین کے ساتھ وہ کامیاب ہو جائے گا. اپنے دین کے ساتھ وہ کامیاب ہو جائے گا. مزدوری نقصان نہیں تھی کہ میں تو مزدور آدمی ہوں, تو بھی کامیاب ہو جائے گا. کہ میں تو غریب آدمی ہوں لیکن دین ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا. غریبی کوئی نقصان نہیں تھی, کامیابی کے سامنے کہ دین ہے, اس نے دین کا کام کرنا ہے. وہ ہر حال میں, پھر ہر حال میں اللہ کی مدد آتی ہے. اب ہمت کر کے فرماؤ, اللہ کرے ہمارا یہ تعلق صحیح ہو جائے کہ دین کس کا ہے؟ ہمارا, اور اللہ کے اللہ بھی ہمارا اور دین بھی ہمارا. جب اس سے ہو گیا کام, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین ہی کا راستہ ہے. اللہ دین ہی کے راستے راضی ہوتا ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ بتاؤ اس کے لیے.